والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صلوات تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور تمام ہد گئے درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے قرآن مجید کے عملی اظہار کو امت کی ہدایت کے لیے مخصوص کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصار الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان میں ایک رات کی عبادت کا موقع عطا کیا۔ یقیناً اس کے احسان کے ساتھ اس کے شکریہ کو ادا کرتے ہوئے، ورنہ بڑا مشکل رہتا ہے انسان کے لیے ماہ مبارک میں مجلس عزا میں شرکت کرنا ایک امتحان رکھتا ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان میں انسان روزے کے بعد، شاید ایک اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ انسان روزے کی حالت میں شاید اتنا زیادہ اپنے تمام امور معاش کو انجام دینے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد زیادہ تھکان محسوس کرتا ہو۔ اس تھکان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو ایک طریقہ انسان کا نفسیات کا خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو سوچتا ہے انسان تقریباً ویسا ہی اس کے ساتھ واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو نفسیات ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو تھکا ہوا سمجھے تو تھکا ہوا رہے گا، اور اگر اپنے آپ کو تھکا ہوا نہ سمجھے تو ہر حالت میں جوان رہے گا۔ تو یہ انسان کی نفسیات کا بڑا مسئلہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ جو نسخہ ماہ مبارک رمضان کے افطار کے وقت سے لے کر خدا سے ملاقات کے وقت تک پورا محیط ہے۔ جب سے آپ نے روزہ افطار کیا تب سے لے کر جب تک خدا سے ملاقات نہ ہو جائے تب تک اللہ کے رسول کا نسخہ تمام صاحبان ایمان کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہے۔ غور کیجئے، روایت آپ کے علم میں پہلے سے موجود، صاحبان علم و ادب کا مجمع، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہر سال اپنا سبق دہرانے کے لیے آتا ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ شاید بارگاہ امامت میں یہ حاضری قبول ہو جائے تو روزوں کی قبولیت کا سہارا فرش ولا سے مل جائے۔ اب آئیے غور کیجیے کہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کر، لِلصَّائِم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں، دو کشادگیاں ہیں۔ دو روح افزا کیفیات ہیں ان میں تھکان دور ہو جاتی. بہت غور, تھکان دور کیسے ہوتی؟ آدمی مضمحل ہو جاتا ہے, نیند آنے لگتی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے جسم انسان کو بنایا ایسے ہے کہ اگر یہ مشین رات میں آرام نہ کرتی تو بہت جلدی ناکارہ ہو جاتی. خدا نے ایسا بنا دیا ہے کہ رات میں یہ آرام کر لے تاکہ دن میں جب مسئلہ معاش ہو تو انسان پھر رزق حلال میں جو محنت کرے تو مشقت معلوم نہ ہو. اس لیے اللہ نے احسان کیا مجھ پر اور آپ پر کہ لفظ لیل کو بطور لباس کے بیان کیا, والنہار معاشہ, دن ذریعہ روزگار ہے اور رات مثل لباس کے ہے. اب آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کے بال سنورے ہوئے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, رات کا وقت آپ سو رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بند ہیں, ہو سکتا ہے آنکھوں میں اطراف کا کوئی میل وغیرہ واقع ہو گیا ہو, دست نمایاں ہو, کوئی بات نہیں, رات کا وقت ہے, آپ حالت لباس میں ہیں. رات آپ کے لیے بطور لباس کے ہے کہ سارے عیوب کو ڈھانپے ہوئے ہے. جب دن نکلے گا تب پھر لوگوں کے سامنے آپ جائیے گا تو زینت کے ساتھ جائیے گا. تو اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیے, فرحتان للصائمین, فرحتان روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں. کون کون سی فرحتیں ہیں؟ فرحت عند الافطار, ایک فرحت تو یہ کہ جب انسان روزہ کھول رہا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, سارا دن خدا کے لیے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا, حالت اختیار کے باوجود انسان نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. نفس شام کی چائے کا عادی تھا, اب کیا ہوا, اس کی عادت کہاں چلی گئی؟ نفس تو ہر دوپہر میں کوئی نہ کوئی اسنیک کھانے کا عادی تھا, آفس ٹائمنگ کے اعتبار سے جب لنچ کا ٹائم ملتا تھا تو کچھ نہ کچھ تو کھا لیا کرتے تھے, اب کیا ہو گیا, کچھ نہیں کھا رہے, سامنے موجود ہے دوسرے کھا رہے ہیں آپ نہیں کھا رہے. اس کا مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ نفس طاقتور نہیں ہے, میں طاقتور ہوں, مگر میں کب طاقتور, جب میں خدا کے لیے میں ہو جاؤں. صلوات پڑھے محمد والے. اس لیے عجیب جملہ ہے, جب آپ روزے افطار کی دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے الفاظ ہیں اللہم لکا صمتو, صمتو میں نے رکھا روزہ, یہ وہی میں, تو 11 مہینے برداشت نہیں کرتا تھا پیاس کو, وہی میں, اللہم لکا صمتو, رکھا روزہ اپنے لیے نہیں, رکھا تیرے لیے ہے. وہ اللہ رزقے کا افطر تو, اور یہ جو سامان افطار ہے یہ میرے مال کا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا ثواب جو بیان کیا گیا کہ کسی کو روزہ افطار کرائیے تو اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں. اگر آپ نے کسی روزے دار مومن کو افطار کروایا, اس کا ثواب اللہ کے رسول نے بات اس انداز سے بیان کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب. لیکن جب افطار کرنے والا افطاری کر رہا ہے, شکریہ کس کا ادا کرے, خدا کا یا آپ کا؟ وہ اللہ رزق کا افطر تو, افطاری آپ لائے ہیں, انتظام آپ نے کیا ہے, ثواب مجھے ملے گا. اور آپ اللہ سے بات کریں وہ اللہ رزق کا افطر تو, اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں. وہ علی کا توکل تو, اور اب یہ جو کھا پی لیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ دن بھر کی پیاس کو کور کرنا اتنا پی لیجئے کہ پھر نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہے, اتنا کھا لیجئے کہ دن بھر کی جو کمی تھی وہ آج 1-10 منٹ میں مکمل ہو جائے. نہیں, وہ علی کا توکل تو, اب رات بھر جو عبادت میں گزارنا ہے تو اس افطاری پر نہیں بلکہ تیرے بھروسے میں گزارنا ہے. وہ علی کا توکل تو, لسائم فرحتان, تو روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں, ایک فرحت عند الافطار, اور فرحت کا مطلب جب آپ سو کے اٹھیے تو آپ کی طبیعت میں ایک فرحت والی کیفیت واقع ہو جاتی ہے, ایک بشاط پیدا ہوتا ہے, ایک نشاط پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک ایک اور فرحت ہے, وہ کون سی ہے؟ عند لقاء اللہ, جب اللہ سے ملاقات ہوگی. روزے کا بھی آپ کو اجر نہیں ملا, افطاری ملی ہے, افطاری اجر نہیں ہے. ٹھنڈا پانی ہو کہ شربت ہو کہ چائے ہو, عمدہ کھانے ہوں کہ دیگر معاملات روزہ کھولنے کے حوالے سے ہوں, یہ اجر نہیں ہے. اجر کیا ہے؟ اجر ذات خدا کی ملاقات ہے. فرحت عند لقاء اللہ, جب سے میں نے سنا اس روایت کو مجھے ایسا لگا روزہ کھول کے مجھے خدا نے پھر توانا کر دیا. حالانکہ روزہ کسی کو کمزور کر رہا ہوتا تو قسم خدا کی خدا پر یہ جائز نہ ہوتا کہ کمزور کرنے والی عبادت کو ہم پر واجب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کے رسول کے خطبے سے جملہ آپ کی خدمت میں ہر روز تلاوت کر رہے ہیں, آج جملہ اور تلاوت کر کے بات کو آگے بڑھا دیں, اور پھر آج کے اعتبار سے ایک نماز کا بیان بھی مکمل کر دیں. من حسنا منکم فی ھذا الشہر خلقہ, تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق کو حسین کر دے, اچھا بنا لے, تو کانا لہو جوازن, تو اس کے پاس ہو جائے گا پاسپورٹ. جواز یعنی پاسپورٹ. جب بھی کبھی جواز استعمال ہوگا, کبھی غور کیجئے گا, آپ کبھی آئی ڈی کارڈ کو جواز نہیں بولتے. شناختی کارڈ جو ہے وہ جواز نہیں ہے, کیونکہ شناختی کارڈ کے ذریعے آپ کسی بھی لائن کو عبور نہیں کرتے. اس کے ذریعے لائن کو عبور کرتے ہیں تو عبور کرنے کو عربی میں تجاوز کرنا کہتے ہیں, اسی لیے اس کو جواز کہا جاتا ہے, کہ اس کو دکھا کر آپ یہاں سے عبور کر کے دوسری لائن کی اس طرف پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے دار دنیا, وہ ہے دار آخرت. پاسپورٹ کہاں پر چیک ہوگا؟ پاسپورٹ چیک ہوگا وہاں پر کہ جہاں پروردگار نے بٹھائے ہیں امیگریشن آفیسر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ٹیکسی اسٹینڈ پر آپ کا پاسپورٹ چیک ہو جائے, کہ ٹیکسی اسٹینڈ کا مسئلہ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ ٹکٹ بائے کرنے پہنچے اور آپ کا پاسپورٹ وہ آپ سے مانگ لے. ہاں نمبر مانگ سکتا ہے, کاپی لے سکتا ہے, مگر پاسپورٹ پر اسٹیمپ لگانے کا اختیار اس کو نہیں ہے. تو کان لہو جواز علی الصراط, کہ اس شخص کے پاس ہو جائے گا گزرنے کا اجازت نامہ, گزرنامہ اس دن پل صراط پر سے. یوم تزل فیہ الاقدام, کہ جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. ابھی احساس نہ ہو, ابھی شاید آپ کو محسوس ہو کہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں, کہ دیکھو اسے کچھ بھی کہہ دو یہ بولتا نہیں ہے, لگتا ہے گونگا ہے, بہت اچھا ہے لوگ مجھے گونگا سمجھیں, اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے لیے الفاظ استعمال کروں تو یا تو فحش کلمہ نکل آئے, یا غیبت ہو جائے, یا تہمت ہو جائے. میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر کسی کے سوال کے جواب میں خاموش ہوں تو کان لہو جواز, تو روز قیامت میرے پاس ہے جواز پل صراط پر سے گزرنے کے لیے اس دن جبکہ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. تو یہ تو اللہ کے رسول کے الفاظ تھے. بھائی انتہائی اختصار سے ایک جملہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اس کے ذیل میں ایک مولا کی روایت. بہت تفصیل میں جائیں گے تو یہ خود بہت بڑا موضوع ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بیان کیا تھا ایک ایسی دعا کو, بلکہ دو کلمات کو, کہ جن کی تلاوت سے رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ تلاوت سے نام اعمال میں 1000 رکعت کا ثواب لکھا جاتا, 1000 رکعت نماز کا ثواب لکھا جاتا. اب کوئی اور بھی طریقہ جس کی بنیاد پر ہمیں روزے کا اور نماز کا ثواب ایک ساتھ مل جائے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اخلاق عمدہ ہو, انا صاحب الحسن الخلق, جس کا اخلاق حسین ہو، کان لہو اس کے لیے مثل و اجر الصائم القائم، ایسا ثواب جیسے روزے دار اور نماز ادا کرنے والے کو ملا کرتا ہے. مستقل ثواب ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں مستحب نمازوں میں، روزے مستحب رکھیں نہ رکھیں، اگر اخلاق عمدہ رہے تو نامہ اعمال میں روزے کا ثواب بھی چل رہا ہے اور نمازوں کا ثواب بھی چل رہا ہے. ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن مشکل نیست کے آسان شوبت، مرد بایت کے ہراسان شوبت. اور رہا مسئلہ کہ خود مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو آپ کی خدمت میں اتنے علماء نے بیان کیا کہ سب کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا اخلاقیات کے موضوع پر، لیکن یہ ایسا موضوع ہے اسے ہر سال پڑھنا چاہیے اور خاص طور سے ماہ رمضان میں تو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ افطار سے 10 منٹ پہلے غصہ عروج پر ہوتا ہے، بھوک شدید ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، اگر گھر والے کچھ کہہ دیں تو مشکل ہو جاتی ہے، اگر ٹریفک کے مسائل میں آپ پریشان ہو جائیں تو یہاں تو خیر قانون کی پابندی ہے تو غصے کا اظہار آپ کر نہیں پاتے، وہ الگ بات ہے، لیکن بعض علاقوں میں ایسا رہتا ہے کہ غصے کا اظہار لوگ کرتے ہیں باقاعدہ. ہم نے تو دیکھا لڑتے ہوئے افطار کے موضوع پر اور کبھی افطار سے پہلے مختلف بہانوں کے حوالے سے. لیکن مولا فرمائے تین باتیں ہیں اخلاقیات میں. نمبر ایک اجتناب المحارم. اخلاقیات کا مطلب ہنسنا، مسکرانا، سلام دعا کر لینا یہی نہیں ہے، بلکہ امام کے اعتبار سے، میرے آپ کے اعتبار سے نہیں، امام کے اعتبار سے اجتناب المحارم. اخلاقیات کی پہلی منزل ہے کہ اپنے آپ کو انسان حرام باتوں سے بچائے. وطلب الحلال، اور دوسری منزل کہ حلال کو طلب کرے. وتوسع علی العیال، اور اپنے گھر والوں کے لیے کشادگی کا انتظام کرے. یہ تین باتوں کو مولا متقیان نے اخلاقیات میں شمار کیا، نمبر ایک اجتناب المحارم، نمبر دو طلب الحلال، نمبر تین وتوسع علی العیال. حرام سے بچیں، حلال طلب کریں، اور اپنے گھر والوں کے لیے. آپ جو روزگار کے لیے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں اس ملک میں، اس شہر میں، خدا آپ کے روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ اپنی فیملی کے لیے جو رزق کا انتظام کر رہے ہیں یہ بھی تو اخلاقیات کا ہی حصہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے، روز میں ایک معصوم کی نماز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ یقین کے ساتھ کہ یہ نمازیں آج بیان ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے، مگر روایت آج کی نہیں ہے، روایت تو اسی زمانے سے آ رہی ہے جب معصومین علیہ السلام نے راویوں کو یہ طریقہ نماز تعلیم دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان بہت کم تذکرہ ہو پایا، ورنہ مفاتیح الجنان میں تمام نمازیں موجود ہیں جو میں نمازیں بیان کر رہا ہوں معصومین کے حوالے سے، خاص طور سے وہ مفاتیح کے اندر موجود، ان میں سے ایک نماز نماز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم شہزادی کے نام سے ایک سے زیادہ نمازیں موجود ہیں. نماز استغاثہ الگ ہے دو طریقے پر، نماز مخصوص روز جمعہ الگ ہے مخصوص طریقے پر، جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو بطور ہدیہ اور تحفہ عطا فرمائی تھی. اس کے علاوہ پورے ایام میں جس طرح اور معصومین کی نمازیں، ایسے شہزادی کونین کی نماز دو رکعت، اور رکعت اول میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت 100 مرتبہ، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، باقی رکوع و سجود قنوت وغیرہ سب عام نماز فجر کی طرح مکمل کیجئے. نماز کا سلام پڑھنے کے بعد پھر تسبیح مخصوص جناب سیدہ پڑھ لیجئے. تسبیح کا مطلب سبحان کے لفظ سے جو دعا نقل ہوئی اس نماز کے بعد، اور اگر وہ دعا نہ پڑھ سکیں تو پھر ایک طریقہ علماء نے اور بیان کیا، پھر جیسے نماز پنجگانہ کے بعد آپ تسبیح سیدہ اللہ اکبر الحمدللہ، سبحان اللہ، جو اذکار تلاوت کرتے ہیں ان اذکار کو اس نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اور اس تسبیح کے بعد 100 مرتبہ درود کی تلاوت کر لیجئے اور پھر دعا مانگیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس نماز کے لیے راوی نے نہ پوچھا کہ مولا کیا ملے گا اور نہ مولا نے بتایا کہ کیا ملے گا، اسے فاطمہ مل گئیں. نہ اس سے پوچھنا زیب دیتا ہے نہ مولا کو. حلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں تو ہمیشہ شہزادی کونین کے بارے میں جملہ پڑھا کرتا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار جملے کو، کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا وہ حضرت موسیٰ ابن عمران کی ماں کا نام یاد ہے. رات کے 2 بجے فون کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ مولانا پاسورڈ بھول گیا. آج کل کے دور میں اب لوگ جو لاک لگاتے ہیں تو اس لاک کا ایک طریقہ یہ بھی نا، پاسورڈ لگا دیا، بھول گئے، اب نہیں کھول پا رہے اپنی ایپ آئی ڈی. کیا کرنا چاہیے؟ پاسورڈ بھول گئے تو کیا کریں؟ تو پوچھتے ہیں کس کا نام؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام بتائیے. کبھی تالے کھولے جاتے تھے؟ اب میں ہیکرز کی بات نہیں کر رہا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنا پاسورڈ بھول گئے ہیں. ارے بہت سے لوگ تو خدا کو بھول جاتے ہیں تو پاسورڈ کیا مسئلہ؟ اب سوال کر رہے ہیں مولانا بتائیں کہ وہ کیا کرو گے؟ کہ یہ اگر ماں کا نام مل گیا تو ہمارا پاسورڈ ہمیں یاد آ جائے گا تلاوت کرنے سے، ان کی ماں کا نام. میں ان سے کہتا ہوں بات یہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ کی ماں کا نام ڈھونڈ رہے ہو اپنے تالے کھولنے کے لیے، اگر قسمت کا تالا کھولنا ہو تو حسین کی ماں کا نام کافی ہے. تو گھر کے تالے کھول دے وہ موسیٰ کی ماں کا نام ہو، جو قسمت کے تالے کھول دے وہ حسین کی ماں کا نام ہے. تو اس روایت میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات اس انداز سے پڑھیے جیسے کہ شہزادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعجل. اب آئیے سورہ دہر میں، اس کا سارا دار و مدار شہزادی کونین کی ذات مقدس پہ ہے. اس لیے کہ 30 آیتیں آئی کیوں؟ روٹیاں بنائی کس نے؟ آٹا پیسا کس نے؟ منت مانی کس نے؟ منت سے لے کر آٹے کے پیسے جانے تک، اور آٹے کے پیسے جانے سے لے کر روٹی پکائے جانے تک کون ہے جو محور بنا ہوا ہے ان تمام فضائل آل محمد کے لیے سوائے ذات سیدہ کے؟ اس اعتبار سے سورہ مبارک دہر کا پس منظر اگر یہ واقعہ رکھیے تو اس واقعے میں جو خاص مرکزی کردار ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہو سکتا ہے رشتہ بچوں کے بیمار ہونے پر، وہ باپ کا نہیں ہے، وہ نانا کا نہیں ہے. جو رشتہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بچوں کے بیمار ہونے پر، وہ صرف اور صرف ماں کا رشتہ ہے. تو شہزادی کا عنوان ہے، اور ہم کل وہاں تک پہنچے کہ جہاں سقاہم ربہم شرابن طہورا. سقاہم ربہم، پورے قرآن مجید میں تلاش کیجئے، پروردگار نے کچھ کام ہیں جو اپنی طرف منسوب کیے ہیں. میں روایت کا سہارا لیتے ہوئے بڑے اختصار سے بات کو آگے مکمل کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، راوی سوال کرتا ہے مولا سے، مولا کہ یہ روایت درست ہے کہ جب جنت میں صاحبان ایمان پہنچیں گے تو ان کو خدا کا دیدار کرایا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا روایت درست ہے. تو راوی کہتا ہے مولا خدا کا دیدار ممکن ہے؟ یہ وہی باتیں ہیں، وہی کچے ذہنوں کے سوالات ہیں کہ جو مولا متقیان سے لوگ پوچھتے تھے، یا علی آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ اور امام فرماتے تھے اس رب کو دیکھا نہ ہو اس کی بندگی کیسے کروں. تو راوی حیران ہو کے پوچھتا تھا اچھا آپ نے رب کو دیکھ لیا؟ ابھی سوال کر رہا تھا ابھی حیران ہو گیا. اسی انداز سے راوی امام سے پوچھ رہا ہے، وہ پہلے علی تھے یہ تیسرے علی ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے بتائیے کیا خدا دکھائی دے گا جنت میں انسانوں کو. امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کی تلاوت پہ غور نہیں کیا؟ خدا نے مختلف مقامات پر اپنے پیغمبر کی شان کو کیسے بیان کیا؟ کبھی الفاظ سورہ مبارکہ انفال کے الفاظ دیکھیے، سورہ فتح کے الفاظ دیکھیے، سورہ النجم کے الفاظ دیکھیے، کبھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کبھی انما یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور کبھی الفاظ وما رمیت و اذ رمیت ولکن اللہ رما. ان تینوں مقامات پر فعل محمد فعل خدا، قول محمد قول خدا، بیعت محمد بیعت خدا، تو زیارت محمد زیارت خدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب پلائے گا. اب یہ عجیب سی بات ہے، جہاں تک مجھ جیسے ایک طالب علم نے کوشش کی تو میں اس منزل پر پہنچا کہ لفظ خمر اور ہے اور شراب اور ہے. خمر جو ہے وہ حرام ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، اور قرآن نے جنت کے بارے میں جو مشروبات کی بحث کی ہے اس میں خمر کو استعمال نہیں کیا، شراب کو استعمال کیا. اس کا مطلب ہے وہ اردو کی شراب اور ہے اور عربی کی شراب اور ہے. یہ الفاظ اردو کے نہیں ہیں، ورنہ فتویٰ لگا دیتے آپ کہ جنت میں شراب بک رہی ہے، لائسنس کہاں پر ہے شراب کا؟ یہ اردو کی شراب نہیں ہے، یہ عربی کی شراب، اور عربی کی شراب کو اردو میں شربت کہتے ہیں. سقاہم ربہم، ان کا رب انہیں پلائے گا شربت. اب کیا کیجئے، شربت آپ نے ایسے پیے ہیں کہ شربت کا نام سن کے آپ کا مزاج وہاں کہاں پہنچ سکے گا کہ جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے. کتہورا، صرف شربت نہیں بلکہ شرابن تہورا، اس میں کوئی اقذار نہ ہو، اس میں کوئی ادناس نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا ہو جو خدا پلا رہا ہو اور خدا والے پی رہے ہوں، تو اس کا کیا لطف ہوگا. اللہ اکبر. میں نے دو دن پہلے ایک جملہ بیان کیا دعائے نطبہ کے اعتبار سے کہ جب پیغمبر پلائیں تو کیا بات ہے اور جب خدا پلائے تو کیا بات ہے. کہتے جنت میں خدا کی پلانے کا مطلب وہی مراد لیں گے ہم جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. آیت نمبر 22 تک ہم پہنچ گئے. بے شک کہ ان ھذا جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے جزا، لکم جزا، یہ سب کا سب تمہارے لیے جزا ہے. اچھا یہ بات آپ کے علم میں رہتی ہے کہ ترتیب کا بڑا فرق پڑتا ہے. مثال بڑی آسان سی، آپ اگر یوں پڑھیے نعبدو کا و نستعینو کا تو ترجمہ وہی بنے گا جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں بن رہا ہے. البتہ ایک اردو کے چھوٹے سے لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے. نعبدک و نستعینک ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہی کہاں سے آ گیا؟ یہ ہی اس لیے آ گیا کہ مفعول مقدم ہوا فعل اور فاعل پر تو حسر کے معنی دینے لگا. ان ھذا کان لکم جزاء، وہ کہہ سکتا تھا جزاء لکم کا لکم جزاء، یہ ترتیب پلٹ دی اس نے. جب ترتیب پلٹ دی تو بتا دی کہ جزاء کا مالک بنا دیا آل محمد کو. لکم میں لام کون سا لام؟ لام ملکیت، اختصاص ملکی ہے. کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا. اب جب مالک بنا دیا تو مالک کی مرضی ہے یہاں منگا لے یا جہاں چاہے وہاں منگا لے. بہت غور کیجئے، کبھی لباس منگا لے تو کبھی خوراک. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوچئے گا امام کے الفاظ کتنے کتنے قریب اور یقینی کیفیت کو لیے ہوئے. امام فرماتے ہیں شطان بین عملین, یہ دو عمل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, کیا فرق ان دو اعمال کے اندر, ایک عمل عمل حسنہ, ایک عمل عمل سیئہ. عمل حسنہ کی مشقت کچھ دیر کے لیے ہے, جزا ہمیشہ کے لیے, اور عمل سیئہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, وبال ہمیشہ کے لیے. ابھی آپ کی مرضی ہے, جس کو چاہیں اختیار کریں. امام نے 1400 سال پہلے متوجہ کر دیا تھا کہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں. گناہ کرتے ہیں تو گناہ جب کر رہے ہوں تب لذت آ رہی ہوتی ہے, جب گناہ کر چکے ہوں تو وبال ہمیشہ کے لیے ہے, اور جب کوئی نیکی کر رہے ہوں تو مشقت اتنی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور جب نیکی کر کے مکمل کر دیں تو جزا پھر ہمیشہ کے لیے ہے. تو لکم جزا ان, تم جزا کے مالک بنا دیے گئے ہو. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور اب اس میں دو پیغامات ہیں. پورے قرآن مجید میں خدا نے اپنے آپ کو شاکر بھی کہا ہے اور شکور بھی کہا ہے. شاکر کا مطلب کیا ہے اور شکور کا مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن میں پروردگار عالم نے شکور اپنے آپ کو 4 مقامات پہ بیان کیا ہے. ان 4 مقامات میں 3 مقامات جن میں غفورن شکور, غفورن شکور, اس کا مطلب شکور کا تعلق مغفرت سے ہے, ورنہ یہ دونوں اسم آپس میں ملا کے نہ رکھے جاتے. اب یہ تو طبیب بہتر جانتا ہے نا, کون سی دوا کتنی مقدار میں کس دوا کے ساتھ ملانی ہے, تو یہ خدا جانتا ہے کہ اس کا کون سا نام کس نام کے ساتھ ملانا ہے. وہ غفور کے ساتھ شکور ہے, وہ غفور کے ساتھ شکور ہے, غافر کے ساتھ شکور نہیں ہے. غافر اور ہے, صابر اور ہے, اور غفور اور ہے, شاکر اور ہے, اور شکور اور ہے. شکور صیغہ مبالغہ ہے, اور شاید یہ عربی ادب میں مبالغہ مبالغہ کا صیغہ بنایا گیا ہو انسانوں کے لیے. خدا کے لیے کوئی صیغہ مبالغہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مبالغہ کہتے کسے ہیں اردو میں؟ کہتے مبالغہ آرائی سے کام مت لیجئے, یعنی بڑھا چڑھا کے بیان مت کیجئے. تو انسانوں کے معاملات میں مبالغہ ہو سکتا ہے, خدا کے معاملات میں مبالغہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بلکہ خدا کے مقام کو بیان کرنا انسان کے بس میں ہی کہاں جب مبالغہ کرے. ارے اصل تو مقام خدا کا بیان کر ہی نہیں سکتا, تو مبالغہ کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن صیغہ عربی ادب کے لحاظ سے شکور مبالغہ. اور اس کے جو ترجمے کیے گئے اہل قرآن کی طرف سے, وہ کیے گئے کہ شکور کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے ان دونوں کلمات کو کلمات الفرج کے نام سے یاد کیا, اور انہی کے دونوں کا ملا کر غفور شکور. 4 مقامات میں سے 3 مقام پر. ایک مقام ایسا, میں سارے حوالے چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے, ایک مقام ایسا اس میں خدا کو حلیم کے ساتھ شکور کہا گیا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جب اپنے آپ کو حلیم کہے تو خدا کتنا بڑا حلیم ہے, اتنا بردبار ہے کہ معصوم فرماتے ہیں پروردگار تو ایسے دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی کرتے ہوئے کہ جیسے وہ تیری نافرمانی نہیں کر رہے کسی اور کی کر رہے, ایسے دیکھ رہا ہے, ایسے بردباری سے اپنے بندوں کے معاملات کو. حضرت ابراہیم اللہ نبینا علیہ السلام برداشت نہیں کر پا رہے تھے, جب ملکوت کی سیر کرتے ہوئے آپ نے چند گناہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے بدعا دی وہ ختم ہو گئے. اللہ نے پکارا, اے ابراہیم کیا سب کو مار دو گے بدعا کر کے؟ ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں نا. اللہ اکبر. تو انبیاء کا حلیم ہونا اور ہے اور خدا کا حلیم ہونا اور ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ اگر کسی انسان پر خدا نے کوئی عذاب نازل نہیں کیا ہے, اس کے گناہ کی اس کو سزا نہیں دی ہے, تو گویا اس کے گناہ کو خدا نے معاف کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے, خدا حلیم ہے. خدا کو معلوم ہے کہ بھاگ کر جائے گا کہاں, आएगा तो हमारे ही पास।
इसलिए परवरदिगार को इतना इत्मीनान है, इतना इत्मीनान है कि उसे कोई जल्दी नहीं है।
तो लफ्ज शकूर का इस्तेमाल हलीम के साथ भी हुआ उसके हिल्म को बयान करने के लिए कि वो अपने हिल्म की बुनियाद पर बंदों की गुनाहों को मुआफ करता है देखने के बाद भी, और फिर उनके थोड़े थोड़े आमाल को कबूल कर लेता है। वाकई अगर खुदा अपने एतबार से अमल कबूल करने लगता तो हम में से कोई भी खुदा के हक के एहतराम के मुताबिक अमल करने पर कादिर नहीं था। काना सायकुम मशकूरा, पूरे कुरान में फिर लफ्ज मशकूर कहां इस्तेमाल हुआ? सूरह जुखरफ में इस्तेमाल हुआ आयत नंबर 33 में, और सूरह मुबारक इंसान में इस्तेमाल हुआ आयत नंबर 22 में। मशकूर, मशकूर खुदा इसको कह रहा है, सायकुम मशकूरा, तुम्हारी ये सही है जो कोशिश है ये खुदा के नजदीक काबिल कद्र है। हालांकि शाकिर इसमें फाइल है और मशकूर इसमें मफ़ऊल है। क्या मतलब? जो शुक्रिया अदा करे वो शाकिर और जिसका शुक्रिया अदा करे वो मशकूर, जिसका शुक्रिया अदा करे वो मशकूर। एक है शाकिर, खुदा शाकिर है, खुदा मशकूर नहीं है, शकूर है। अलबत्त वो ये कहता है कि मैं शाकिर क्यों कि शुक्रिया कबूल करता हूं, मैं शाकिर क्यों कि थोड़ी से अमल कबूल कर लेता हूं, बड़े गुनाहों को मुआफ कर देता हूं, और मशकूर क्यों कहता हूं कि तुम्हारा अमल इतना हसीन है कि लफ्ज़े शाकिर से तुम्हारी कदरदानी मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सही को मशकूर कहता हूं। अल्लाहु अकबर, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं कि इंसान तस्वुर नहीं कर सकता कि खुदा जिसके अमल का मशकूर हो उनका मकाम कितना बुलंद होगा। सायकुम मशकूरा, बज़ाहिर हम उर्दू जुबान में ये जुमला अदा कर रहे होते हैं कि खुदा मशकूर है, लेकिन अल्फाज के एतबार से खुदा कहता है तुम्हारी सही ऐसी है कि उसकी कदरदानी होनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सिर्फ छोटी सी मिसाल समझा दूं कि क्या फर्क होगा, मैं भी और आप भी, हम भी तो करते हैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी सालहीन में, शहदा में, सिद्दीकीन में, वह हसना ओलाय का रफीका में जितने लोग, सब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। इनका शुक्रिया और है और उनका शुक्रिया और है, उनके शुक्रिया को देखकर इनका शुक्रिया का तरीका इनको आ गया है। जैसे जैसे परवरदिगार ने अपने आप को महमूद कहा, बंदे को मोहम्मद कह दिया है, ऐसे खुदा ने इन साहिबा ने इतरत को, इनके अमल को, इनकी सही को मशकूर कहकर याद किया है। खुदा अंदे आलम यकीनन इतना बड़ा मकाम अता करने वाला कि अगर कभी नफ्स के खिलाफ जंग करना हो तो किसकी मदद दीजिएगा सिवाय मदद अली इब्ने अबी तालिब के। मुश्किल तो यह है कि हम मौला की मदद मांगते बहुत कम है उस वक्त में जबकि गुनाह की तरफ माइल हो रहे होते हैं।
और मोहम्मद आले मोहम्मद सलावा
अल्लाहुम्म सल्ला। नफ्से मुतमईना पर जाने से पहले खाली एक जुमला, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, इसका मतलब क्या? अपनी मजालिस को, हमारी नहीं, ज़य्यनु मजालिसना नहीं है, मजालिसकुम तो अरबी इतनी तो बहरहाल, ये तो आप रहते अरब के अंदर है, मजालिसकुम अपनी मजालिस को, तो खूब हमारी मजलिस क्या होती है? ये तो इमाम की मजलिस है जो इमाम बारगाह में हो रही है, ये भोला हुसैन की मजलिस जो मुहर्रम में हो रही है, ये हमारी मजलिस क्या है? हमारी मजलिसें हमारा बैठना बच्चों के साथ, हमारा बैठना शरीक हयात के साथ, हमारा बैठना वालिद वालदा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में काम करने वालों के साथ, हमारी तमाम गैदरिंग्स को अरबी में कहेंगे मजलिस। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, बे इस्मे अली इब्ने अबी तालिब नहीं,
اس لیے کہ علی کا نام لوگے تو بہت سے مقامات پر اچھی بات بھی کہو گے تو لوگ اسے قبول کرنے میں تامل کا شکار ہو جائیں گے. اچھا علی کا نام لے دیا, اس لیے بے اسم علی ابن ابی طالب نہیں, بے ذکر علی ابن ابی طالب. مثال کے طور پہ غیبت ہو رہی ہے اور غیبت میں کتنا مزہ آتا ہے, اللہ اکبر. مجلس اگر ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی ہو جائے تو ایسا لگتا جیسے آج مولوی صاحب بڑے فارغ تھے, سارا حاجی پڑھ دیا. اور اگر غیبت دو گھنٹے کی ہو جائے تو نہ پہلو میں درد ہوتا ہے, نہ ٹائم کے ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے, بلکہ جدا ہوتے ہوئے کہتے ہیں اچھا باقی باتیں پھر تلوار پڑے محمد والے. باقی باتیں بعد میں. اب رہا مسئلہ کہ کس طرح غیبت کے موقع پر امام کو یاد کریں, کہ اپنی جب غیبت شروع ہو جائے اس وقت مولا ذکر شروع کر دو. امام فرماتے ہیں غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے. غیبت کرتے وقت یہ قول پڑھیے, اس کا اثر اور ہوگا. ابھی پڑھ رہے ہیں اثر اور ہے, غیبت نہیں ہو رہی. جب غیبت ہو رہی ہو, بڑا ذائقہ چل رہا ہو, کبھی قومیات کے نام پر, کبھی مذہب کے معاملات کے نام پر, اور کبھی دیگر مسائل کے عنوان سے, تو زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب. نفس کو بچانا ہے اور نفس سے مسولہ عذر گناہ بدتر از گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ کرنے سے زیادہ بدتر ہے, کہ انسان گناہ کو سرٹیفائی کر رہا ہے کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے. تو نفس سے مسولہ سے اگر انسان بچ گیا, اپنے آپ کو تسویل کے عذاب سے بچا لیا, تو پھر نفس سے مطمئنہ ہے. خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی, آپ کو بھی مجھے بھی, نفس سے مطمئنہ کے قریب اس طرح کر دے جیسے روایات نے نفس سے مطمئنہ کو بیان کیا. نفس سے مطمئنہ کے حوالے سے دو تین روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, باقی بات انشاءاللہ کل, اور کل سے انشاءاللہ پھر ہم زبان کے موضوع پر آئیں گے. نفس کی باتیں بہت ہو گئیں, آج سات مجلسیں مکمل ہو رہی ہیں. اور ابھی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے چند باتیں بھی نہیں آ پائی ہیں. نفس مطمئنہ, ہر روایت ہے. سوال کیا صدیر صیرفی نے خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا بتائی کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا حوالہ ہے اصول کافی. امام کی خدمت میں سوال کرتے ہیں صدیر کے, مولا بتائیے کیا مؤمن, یہ بات یاد رہے کہ نفس مطمئنہ اپنی زندگی میں وہ مطمئن نہیں ہوتا. نفس مطمئنہ کی پہچان عام طور پر روایات کی روشنی میں اس کی موت کے وقت ہی ہوتی ہے. اب راوی سوال کرتے مولا سے, مولا کیا نفس مطمئنہ مومن کا نفس, آپ کے چاہنے والے کا نفس موت کے وقت کیا جزا اور فضا بھی کرتا ہے, کیا بیتاب بھی ہو جاتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جب مومن کے سرحانے ملک الموت آتے تو مومن بیتابی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا, تو ملک الموت اس کے سرحانے آ کر شفقت کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جزا اور سزا مت کرو, بیتاب نہ ہو جاؤ, اچھا آنکھیں کھولو اور نظریں گھما کے اپنے اطراف میں دیکھو. جب مومن نظریں اطراف میں گھما کے دیکھتا ہے تو اسے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, ارے بارہ نہیں, تیرہ نہیں, پورے کے پورے 14 انوار معصومین کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب میں اس کی مثال کیا دوں, بڑے آسان سے جملے, کربلا جائیے ایک معصوم, نجف جائیے ایک معصوم, کاظمین دو معصوم, سامرہ دو معصوم, مدینہ 6 معصومین, لیکن ایک وقت میں سارے معصوم جمع کہاں پر؟ یا فرش عزا پر, یا وقت موت, یا فرش عزا پر, یا وقت موت. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں پر رہوں تب بھی 14 کو دیکھوں,
وہاں پر رہوں تب بھی 14 غسل پڑے محمد و آل محمد.
راوی امام سے پوچھ رہا, امام بتاتے ہیں کہ ملک الموت اس سے جب بات کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی, آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ, راضیتن راضیتن بولایت آل محمد و مرضیتن بثواب الہیہ, آؤ کہ تم ولایت پر راضی اور خدا تمہارے اس ثواب پر تم سے راضی ہے. تم ولایت پر راضی تھے, خدا تمہارے اس مقام و منزلت پر راضی ہے. راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی, بس اب تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. یہ بندے کون, عجیب بات ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہیں قبرستان میں داخلے کی مخصوص دعا یا مخصوص سلام برائے قبور مومنین و مومنات, جو مولائے متقیان نے تعلیم فرمایا جس کا ثواب 50 سال کی عبادت کے برابر اور پڑھنے والے اس کے والدین کی مغفرت کے عنوان میں مولانا نے بیان کیا, السلام علی لا الہ الا اللہ, اس کا آغاز ہوتا ہے اور آخری جملہ وحشرنا فی زمرت من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اس سے پہلے وَغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, ہاں بخش دے سب کو جو کہتے ہو لا الہ الا اللہ, اور ہمیں محشور کر اس گروہ میں, اس گروہ میں جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی علی اللہ. تو فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل, یعنی زمرہ آل محمد میں داخل ہو جا.
محمد و آل محمد صلوات اللہ.
فادخلی جنتی, میری خاص جنت میں چلا. یہ روایت, اس کے ساتھ ساتھ دو روایتیں اور بھی, ان کا اختصار کرتے ہوئے صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں, ایک کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ روایت اس انداز سے کہ اس روایت کو شیخ مفید علیہ الرحمہ کی مجالس کے کتاب سے نقل کیا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بہار کے اندر, اور کہتے ہیں کہ وہ خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال واقعہ سنایا گیا مولا کی بارگاہ میں کہ مولا یہ روایت کہ خدمت مولا میں داخل ہوئے تھے کون, حارث حمدانی. اسبخ بن نباتہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو کہ ہم بیٹھے تھے مولا کی بارگاہ, مولا متقیان کی بارگاہ میں, کہ داخل ہوئے حارث حمدانی چند شیعوں کے ساتھ, اور امام کے نزدیک حارث کا بڑا مقام تھا. حارث بیمار بھی تھے, حارث ضعیف العمر ہو چکے تھے. امام کو سلام کیا, تمام شیعوں نے سلام کیا مولا کو, امام سب کا سلام کا جواب دیا, دعائیں شاد فرمائیں اور متوجہ ہوئے پھر حارث کی طرف, اور حارث سے ارشاد فرماتے ہیں قسم اس ذات کی حارث جس نے اپنے نبی کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا, میں نے پیغمبر کی تصدیق اس وقت کی جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی اول مصدق رسالت تھا. اپنے فضائل امام نے پڑھنا شروع کیے حارث کے سامنے, اور بیان کرتے کرتے امام نے ارشاد میں حارث میرا کوئی دوست میرا کوئی دشمن مرتا نہیں مگر مجھے ضرور دیکھتا ہے, اور صرف یہ نہیں کہ مرتے ہوئے بلکہ 4 مقامات پہ میرا دوست بھی مجھے دیکھتا ہے اور میرا دشمن بھی مجھے دیکھے گا اور مجھے پہچانیں گے دونوں کے یہ علی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہچانیں گے, کیا پتا کون آئے تھے, آپ کسی اور کا نام دے دو کہ فلاں صاحب آئے تھے. آج کل مشکل یہ ہے نا کہ موجزہ کسی اور کا پڑھ دو کسی اور کے نام سے, کون پوچھتا ہے. امام فرماتے ہیں حارث مجھے پہچانیں گے 4 مقامات پر, میرے دوست بھی اور میرے دشمن بھی. مولا کون سا مقام, کہ ہنگامے مرد موت کے وقت,
ہنگامے عبورِ پلِ صراط، جب پلِ صراط سے گزریں گے تو میرے دوست بھی مجھے دیکھیں گے اور دشمن بھی مجھے دیکھیں گے. اور تیسرا کہ جب انسان کے نامِ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جانے کے بعد حوضِ کوثر پر ملاقات ہوگی، تو پہلا مقام موت کا، دوسرا مقام پلِ صراط کا، تیسرا مقام حوضِ کوثر کا، اور چوتھا مقام ہنگامِ مقاسمہ. تو حارث پوچھتے ہیں مولا یہ تین سمجھ میں آ گئے؟ تین سمجھ میں، اور جو چوتھا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مقاسمہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں چوتھا مقاسمہ. حارث یہ دیکھو کہ جب پروردگار عالم قیامت کا میدان منعقد کرے گا تو جہنم سے میرا ایک مکالمہ ہوگا، جہنم اور میں آپس میں افراد کو بانٹیں گے. میں جہنم سے کہوں گا اس کو لے جا یہ تیرا ہے، اس کو چھوڑ دے یہ میرا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو چار مقامات پر نفس مطمئنہ اللہ اکبر، جس سے وقت موت مولا کی زیارت ہو جائے اس کا نفس کتنا مطمئن ہوگا. کیا کہنا ایک ایسی شخصیت کی یاد ان شبوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا، کہ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات. ساتویں شب ہے تو بعض علماء تاریخ کے اعتبار سے ماہ مبارکہ رمضان کی 7 تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ. اور کیا نفس مطمئن تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام. انسان شاید اپنے معاملات میں مطمئن ہو وہ اور بات ہے، مگر اپنی اولاد کے معاملات میں انسان ان کو خطرات میں ڈال کے مطمئن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے جنازہ ابو طالب علیہ السلام پر جو خاص عمل اختیار کیا، جہاں تک میری معلومات ہے وہ ایسا عمل اللہ کے رسول نے کسی اور جنازے کے ساتھ نہیں کیا، کہ پیشانی دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں طرف 4 مرتبہ پیغمبر نے اپنی پیشانی کو ابو طالب کی پیشانی پر رگڑا، اور بائیں طرف 3 مرتبہ اپنی پیشانی مقدس کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی سے رگڑ مس کیا. یوں کہہ لیجیے، لیکن اس میں 3 جملے آپ نے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ کہ آپ نے مجھے کم سنی میں پرورش کا ذمہ اٹھایا، آپ نے مجھے پالا، اور اس کے بعد آپ نے میری کفالت کی، یعنی میرے روزی کا رزق کا انتظام آپ کے ذمہ رہا، کفیل تھے، مربی تھے. اور تیسرا جملہ آپ میرے ناصر تھے، جب بچہ تھا تو مربی تھے، جب نو عمر ہوا تو آپ میرے کفیل تھے، اور جب جوان ہو کر اعلان کیا تو آپ میرے ناصر تھے. اللہ اکبر. عزیزو، ساری روایات چھوڑتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل کی روایات، تو تمام وہ جو آپ کے اشعار نے آپ کے ایمان کو سمجھایا، تمام باتیں اپنے مقام پر. افسوس کہ آج یہ جملہ کہنا پڑتا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر اب دلیل بیان کیجیے. یہ خود مقام افسوس ہے. ہاں، اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کسی اور کے باپ ہوتے تو آنکھوں پر اٹھائے جاتے، آنکھوں پر بٹھائے جاتے، چونکہ یہ علی کے باپ ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے، حضرت ابو طالب سے کوئی بغض و عناد نہیں ہے. اصلاً جو مسئلہ ہے، مولا متقیان کی تلوار سے جتنوں کے خاندان کے بڑے بڑے کافر واصل جہنم ہو گئے، نہ انہیں علی اچھا لگتا ہے نہ علی کا باپ اچھا لگتا ہے. ہاں جن کے آبا و اجداد کافر نہیں تھے، جن کے آبا و اجداد کافر نہیں تھے، اور مولا متقیان کی تلوار سے قتل نہیں کیے گئے، ان کو علی بھی اچھا لگتا ہے، علی کا باپ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تین جملے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ میرے مربی، مربی یعنی پالنے والے، رب ارحمہما کما ربا، میں کیا کہوں، رب خدا کو بھی کہتے ہیں اور رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ابو طالب کا مقام اتنا بلند ہے جو محمد کا رب ہو جائے پالنے والوں کے معنی میں، ربیتنی صغیرہ، آپ نے مجھے اس وقت پالا جبکہ میں کم سن بچہ تھا، اور آپ نے میری کفالت کی، کفیل کون، جناب ابو طالب، اور ناصر تاقا قیام قیامت تک، آج لوگ پیغمبر کے اپنے آپ کو ناصر کہیں مگر اول ناصر، اول ناصر، اب دنیا جتنے ناصر پیدا کر لے سب کے سب اول ناصر کی اتباع میں ہیں، اول کون، جناب ابو طالب۔ تو آج ان کی وفات کی شب متصل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ روتے ہوئے مولا متقیان جب رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے تھے، خبر دی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی جائیے غسل و کفن کا انتظام کیجئے، جب جنازہ تیار ہو تو ہمیں بلا لیجئے گا، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، اور اس کیفیت میں آمد ہوئی کہ آپ اپنے چچا کے جنازے پر گویا گرے جاتے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا جنازہ سالم تو تھا نا، کفن پہنایا گیا تھا، ہاتھ کفن کے اندر تھے، پورا جسم اس قابل تھا کہ ایک ساتھ جنازہ اٹھا لیا گیا، ہائے کربلا میں سید سجاد سے پوچھئے، ان کے چچا کی لاش کس حالت میں تھی کہ اٹھائے جانے قابل بھی نہ تھی۔ بس ایک طرف اللہ کے رسول کا اپنے چچا کے جنازے پر اس انداز سے اظہار محبت کرنا، ایک طرف میرے چوتھے امام کا عجیب جملہ ہے، سب سے مشکل امتحان تھا جب حضرت عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے، میرا چوتھا امام، کسی نے سوال کیا تھا نا ایک عالم باعمل سے، کہتے ہیں حرم کے صحن میں بیٹھے تھے، آقا بحر العلوم سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ حضرت عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی ہے، رونے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، بڑے عارف کامل تھے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں لائے گئے تو فرماتے ہیں کہ جب میرے چوتھے امام نے اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا تو بدن اتنا خستہ تھا، اتنا زخمی تھا کہ اعضا ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے، جس اعضا کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضا سے جدا ہو جاتا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا جنازہ، اور جب قبر میں اتارا تو گر پڑے سینے پر، اسمو رکھ دیا میرے چوتھے امام نے، اپنے چچا سے رو کے کہتے تھے، امی العباس الدنیا بعدک العفا، اے میرے چچا عباس آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی، چچا آپ نے دیکھا آپ کے شہزادے کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، چچا آپ نے دیکھا آپ کے شہزادے کو بیڑیاں پہنا دی گئی، چچا اٹھ کے دیکھیے آپ کے شہزادے کے گلے میں توق گرا۔ اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائد شرعیہ کو پورا فرما، پروردگار مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ کوئی مشکل پریشانی ایسی نہ ہو، جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ آج کی مجلس میں ہر مانگنے والے کی حاجات کو پورا فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، جس کا کوئی یہاں ناصر نہیں ہے، پروردگار
جناب ابو طالب کا واسطہ اس کی امداد فرما دے، اس کی کفالت کا انتظام کر دے، پردیس میں آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اس شہر پہ اپنا لطف و کرم نازل فرما تاکہ یہاں کا رزق میں اضافہ ہو اور تمام صاحبان ایمان کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس. آج کا افطار کا انتظام ایک ایسے بندے خدا کی طرف سے جنہوں نے اپنے نام کو ظاہر نہیں کیا، بہرحال نام ظاہر وہ کریں کہ نہ کریں مگر خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے ثواب انشاءاللہ موجود ہے، ان کے محرومین کے لیے، اپنے محرومین کے لیے، اور جتنے صاحبان ایمان لا وارث دنیا سے انتقال کر چکے ان کے لیے، اور جتنے خدمت گزار اس امام بارگاہ کے خادمین خدمت کر رہے ہیں تمام کے محرومین کے لیے شہدا کو یاد فرماتے ہوئے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جاء محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.